بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بچپن میں دارالعلوم دیوبند کے ماحول میں گزرا جہاں ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر بڑے مولوی صاحب کا نام سنا کرتا تھا. کیا نام سنتا تھا؟ بڑے مولوی صاحب. قصبوں میں بھی اسی نام سے لوگ ایک مکان کا پتہ دیا کرتے تھے کہ فلاں گھر جو ہے بڑے مولوی صاحب کا, جو سب میں معروف اور مشہور تھا. والد صاحب سے سنا کہ یہ بڑے مولوی صاحب ان کے استاد بھی ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں. جب تعلیم کچھ آگے بڑھی, لکھنے پڑھنے کی کوشش لگا, تو معلوم ہوا کہ یہ بڑے مولوی صاحب اس وقت دارالعلوم کے صدر مدرس بھی ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں, اور دارالعلوم کے سب مدرسین اور منتظمین ان کے شاگرد ہیں یا معتقد ہیں. اس وقت حضرت اور مولانا کے پرتکلف الفاظ کا کہیں رواج نہ. اب تو حضرت مولانا نہیں, اب تو شیخ الکل جامع المعقول والمنقول. تو فرمایا اس زمانے میں بس یہ تھا کہ اس وقت حضرت اور مولانا کے پرتکلف الفاظ کا کہیں رواج نہ تھا. بزرگوں کی عظمت اور محبت جان ساری کی حد تک پہنچی ہوئی, بزرگوں کی عظمت اور محبت جان ساری کی حد تک پہنچی. محبت بہت, عظمت بہت, اور وہ جان ساری کی حد تک پہنچی ہوئی. مگر شیخ الحدیث, شیخ الکل, حضرت شیخ وغیرہ کے القاب کا زمانہ, زبانی جمع خرچ جو بزرگوں کی عظمت اور محبت کم ہونے کے زمانے میں شروع ہوا, اس وقت کہیں اس کا نام و نشان نہیں. القاب تو بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن دل میں عظمت, محبت, عقیدت نہیں ہوتی. اس زمانے میں القابات تو نہیں ہوتے, بڑے استاد جی, بڑے استاد, بس یہی نام, لیکن دل میں محبت اور عقیدت بہت ہوتی. شیخ الکل, شیخ وغیرہ کا القاب کا زمانہ جمع خرچ, زمانی جمع خرچ جو بزرگوں کی عظمت اور محبت کم ہونے کے زمانے میں شروع ہوا, اس وقت اس کا کہیں نام نہ تھا. بس ساری عقیدت مندی کی سلے میں ان کو بڑے مولوی صاحب کہا جاتا تھا. بعد میں معلوم ہوا کہ ان کے اسم گرامی حضرت مولانا محمود حسن ہیں, اور دیکھتے دیکھتے کچھ عرصے کے بعد شیخ الہند کا لقب معروف ہو گیا. ایک روز سنا کہ آج بڑے مولوی صاحب کے یہاں بخاری شریف کا درس شروع ہو رہا ہے. تبرکاً سب علماء طلباء اس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں, ہم بھی ساتھ لگ گئے. بخاری شریف کا باب بدء الوحی, پہلی حدیث کا بیان سنا. اس طرح ختم بخاری پر اجتماع ہوا تو آخری حدیث کا بیان سنا. اب یہ چسکا لگ گیا. ہر سال بخاری شریف کے شروع اور ختم پر درس میں حاضری نصیب ہوتی. بچپن کا حافظہ تھا, آج تک بعض بعض کلمات یاد ہیں. حالانکہ اس وقت حدیث تو کیا کسی بھی فن کا شعور نہیں تھا. فارسی, اردو, حساب, ریاضی کتابیں پڑھا کرتا تھا. رفتہ رفتہ ان بڑے مولوی صاحب کی مجلس میں جو باد اثر اپنے مکان پہ ہوا کرتی تھی, کبھی کبھی حضرت والد صاحب کے ساتھ حاضری ہونے لگی. والد صاحب کا نام تھا مولانا یاسین صاحب, اور ایک چھوٹا سا بچے کا نام تھا مفتی شفیع صاحب. تو رفتہ رفتہ ان بڑے مولوی صاحب کی مجلس میں جو باد اثر اپنے مکان پہ ہوا کرتے تھے, کبھی کبھی حضرت والد صاحب کے ساتھ حاضری ہونے لگی. اکابر علماء صلحاء کا عجیب و غریب مجمع ہوتا تھا. ان کی باتیں تو کچھ پلے نہیں پڑتے تھی, مگر اس مجلس میں بیٹھنے کا ایک شوق بلا کسی سبب کے دل میں پیدا ہو گیا. باتیں پلے کچھ نہیں پڑتی, کیا کہہ رہے ہیں. اب والد صاحب کی میت اور باد اثر کی قید بھی ہو بھی رخصت ہو گئی. جب وہ اٹھا بے وقت حاضر ہو گیا. اکابر کی شفقت جو بچوں پہ ہوا کرتے تھے, مجھے بھی نصیب ہونے لگا جب موقع ملا. اندر چلے جاتا چھوٹا جلسہ, اور طالب علمی کے ابتدائی دور میں فارغ اوقات کھیل اور تفریح کے بجائے حضرت کی مجلس میں گزرنے لگے. رمضان مبارک میں حضرت کا یہ معمول تھا کہ تمام رات نوافل یا تراویح میں قرآن شریف سنتے تھے. سنانا آسان ہے, سننا اس طرح مشکل ہے. رمضان کی پوری رات جو ہے کسی نہ کسی سے قرآن سنتے رہتے ہیں. ایک کو فارغ کیا, دوسرا آ گیا, تیسرا آ گیا, چوتھا آ گیا, پوری رات قرآن سنتے رہتے ہیں. اور پیچھے نفل میں نیت باندھی ہوتی. دو سال حق تعالیٰ نے اس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. میری عربی کی تعلیم کا ابتدائی دور جو 1330 میں شروع ہوا, اس وقت دارالعلوم کے ناظم تعلیمات بھی حضرت ہی تھی. اس لیے تعلیمی معاملات میں آپ ہی سے مال رجوع ہوتا تھا اور حضرت کی شفقت اور توجہ اور بڑھ گئی. میری تعلیم متوسط درجے تک پہنچی تھی. ہدایات وغیرہ کے اسباق تھے. پورے ملک میں ترکی خلافت پر اہل یورپ کی یورشی جسد ہر وقت زبانوں پر پڑتا اور ہر روزانہ اخباروں کی طرف توجہ ہوتی تھی. حضرت کے مجلس کا رنگ اب بھی کچھ بدلا ہوا نظر آنے لگا. پیشتر تذکرے انہی کے واقعات کے رہنے لگے اور اصلاح حال کی فکروں میں وقت میں صرف ہونے لگا. ملک میں سیاسی تعلیمات زور پکڑا. حضرت کی توجہ دارالعلوم کی تعلیمی خدمات سے زیادہ ہندوستان کو انگریز کی تسلطوں سے آزاد کرا کر اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے جہاد پر لگی. اور پھر جو کچھ ہوا اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں. دونوں حدیث کی فراغت کے بعد تعلیم و تدریس, علمی تحقیقات کا شوق, کتبینی سے دلچسپی, بحث مباحثے سب کچھ تھے, مگر نظریں اس مجلس کو ڈھونڈتی تھی جہاں دل کو سکون اور اطمینان ملتا تھا, جس کا ذوق شیخ الہند کی خدمت میں چند روز حاضری سے پیدا ہو گیا تھا. اس وقت تھانہ بون میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس مرجع خلائق ہوا کرتے تھے. حضرت کے علمی کمالات تصاویر کے ذریعے اپنے علمی حوصلے سے مطابق کچھ معلوم ہوتے تھے. ہمارے گھر بیشتی زیور سب لڑکیاں پڑھتی تھیں. سب عورتیں بیشتی زیور پڑھا کرتے تھے. بڑی مقبول ہوئی تھی. حضرت کے ہاں مجلس مجالس کا حال محترم سے سنا کرتا تھا. حضرت کی دوبند تشریف لانے کے وقت مجالس بعض میں بھی بڑی رغبت اور اعتقاد سے شریک ہوتا تھا. والد صاحب نے ایک مرتبہ ہمارے گھر میں بھی آپ کا واعظ کرایا تھا, جس کے بعد کلمات ہمیشہ یاد رہتے ہیں. والد صاحب اگرچہ حضرت کے ہم اثر عام سبق تھے, مگر آپ کی بزرگی اور تقدس اور تقوی کے بہت معتقد تھے. یہ حضرت کے ملفوظات جب تیار ہو گئے, اس کا پورا مسودہ میں نے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا, جس کے جواب میں حضرت موصوف نے تعریف فرمایا, مکرمی المحترم مفتی احمد شفیع صاحب دامت برکاتہ, آپ نے مجالے سے حکیم الامت کا مسودہ بھیج دیا ہے تو میں نے کسی قدر بالاستیاب اور باقی سرسری نظر سے دیکھ لیا ہے. ماشاءاللہ خوب ضبط فرمایا. بعض مقامات پر روابط کا کو کی میں سے رہ گیا, اس کو درست کر دیا جائے. بعض جگہ عبارت معلق ہے, اس کو واضح کر دیا جائے. آپ کے حکم کی تعمیل کر دی, ورنہ آپ کے ضبط کردہ ملفوظات کے لیے کسی کی دیکھنے کی ضرورت نہ تھی. سید الطائفہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے جب رد بدعات پر کچھ رسالے لکھے تو اہل بدعت کی طرف سے سب و شتم کی بوچھاڑ ہوئی. بات مشہور اہل بدعت کی طرف سے بہت سے رسالے کے خلاف سب و شتم سے بھرے ہوئے ایک کے بعد دیگر شائع ہوتے تھے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی اس وقت نہیں رہی تھی. مولانا محمد یحییٰ صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ والد ماجد شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے خادم خاص اور معتمد تھے. آنے والے ڈاک پڑھ کر سناتے اور پھر جواب لکھنے کی خدمت ان کے سپرد تھی. ان میں وہ رسالے بھی ہوتے تھے جو ان حضرات کی طرف سے آتے تھے. کچھ دن ایسے گزرے کہ مولانا محمد یحییٰ صاحب نے ایسا کوئی رسالہ نہیں سنایا. تو حضرت گنگوئی نے پوچھا, مولوی یحییٰ, کیا ہمارے دوست نے ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا جو ہمیں گالیاں دیتے تھے رسالوں میں, کیا انہوں نے ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا؟ تو مولانا یحییٰ صاحب سے ایسا کوئی رسالہ نہیں سنایا. تو حضرت گنگوئی نے پوچھا, مولوی یحییٰ, کیا ہمارے دوست نے ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا؟ بہت دنوں سے ان کا رسالہ نہیں آیا. مولانا یحییٰ صاحب نے عرض کیا کہ رسالے تو کئی آئے ہیں مگر وہ مجھ سے پڑھے نہیں جاتے. حضرت نے فرمایا, کیوں؟ عرض کیا, ان میں تو گالیاں بھری ہیں. آپ نے اول تو فرمایا, ارے میاں, کہیں دور کی گالیاں لگا کرتی ہیں, کہیں دور کی گالیاں لگا کرتی. پھر فرمایا, وہ ضرور سناؤ, ہم تو اس نیت سے سنتے ہیں کہ ان کی کوئی بات قابل قبول ہو تو قبول کریں, ہماری کسی غلطی پر صحیح تنبیہ کی گئی ہو تو اپنی اصلاح کریں. یہ ہے وہ حق پرست خدا ترس علماء جن کا کسی سے اختلاف بھی ہوا ہے تو خالص تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے, اور جو مخالفین کے سب و شتم کے وقت بھی جذبہ انتقام اور اپنے نفس سے مدافعت اور تعبیلات ڈھونڈنے کے بجائے اپنی اصلاح اور حق طلبی کی راہ نکال لیتے ہیں. کیسے ظالم ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان بزرگوں کو بھی اتہامات لگا کر بدنام کیا اور عوام کو ان کی تصانیف پڑھنے سے ان کے پاس جانے سے روکا. یہ حقیقت ہے جو دور دور بدگمانی قائم کر کے نہیں بیٹھ گیا, انصاف کے ساتھ ان حضرات کی کتابوں کو پڑھا, ان کی صحبت سے مستفید ہوا, ان کو اشکالات کا جواب خود بخود مل گیا. اختلافی معاملات میں اگر یہ روش اختیار کر لی جائے تو مسلمانوں کی باہمی جنگ و جدل کے فتنے ختم ہو جائیں. اختلاف اختلاف کی حد میں رہے مگر اس کے لیے خدا ترسی اور بے نفسی کی بڑی ضرورت ہے, جس کا آج کل کہا تھا. اختلافات ہمیشہ رہیں گے اور ہوتے رہیں گے, لیکن وہ جنگ کی صورت اختیار نہ کریں. یہ تب ممکن ہے جب خوف خدا ہو, جب خوف خدا ہو اور اپنے دل میں اپنا بت نہ بیٹھا ہو, بے نفسی ہو, اپنا بت اندر نہ ہو, تو پھر یہ اختلاف ختم ہو سکتے ہیں. اور یہ جسے کہیں کہ جنگ و جدال کا باعث نہیں بن سکتے, ورنہ سچ یہ ہے کہ فرمان لگے, جس کا آج بڑا کل آج کل بڑا کہا تھا, خدا ترسی نہیں رہی. اس لیے اختلافات کے حدود نہیں رہے. حضرت ممدوح نوری رحمۃ اللہ علیہ کے علمی اور عملی کمالات سے شاید ہی کوئی باخبر مسلمان نہ واقع ہو. ان کی بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ معاشی ضرورت کا احساس ہوا تو مطبع مشتبائی دہلی میں کتابوں کی تصحیح کے لیے ملازمت اختیار کر لی. کل 10 روپے ماہوار تنخواہ تھی۔ ایک مرتبہ ان سے بھی جی گھبرایا تو اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ یہ تنخواہ لینا چھوڑ دوں، جو کام کرے لوجہ اللہ بلا تنخواہ کرے۔ حاجی صاحب نے جو امام وقت تھے انہوں نے فرمایا، آپ کے ترک مشاہرہ کے لیے مجھ سے مشورہ طلب کرتے ہیں تو مشورہ دلیل تردد ہے، اور تردد کی حالت میں ترک اسباب موجب فتنہ ہے۔ اگر تردد نہ ہوتا تو مشورہ ہی نہ کرتے، چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر تردد ہے تو اس کا مطلب اب چھوڑو گے تو خطرہ ہے۔ ترک اسباب اس وقت روا ہوتا ہے جب آدمی مغلوب الحال ہو جائے۔ فرمایا حاجی صاحب خود متوکل تھے، فقر و فاقہ کے سخت مراحل سے گزرتے تھے، مگر اپنے متعلقین کے لیے اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ وہ کسی ایک پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ اپنے لیے پرہیزگاری اور دوسروں کے لیے گنجائش، اپنے لیے تقوی اور دوسروں کے لیے عباہت۔ ہم دوسروں کی پرہیزگاری چاہتے ہیں اور اپنے لیے گنجائش چاہتے ہیں۔ حضرت والد صاحب مائد خاندانی رئیس اور صاحب ثروت تھے، ذرائع آمدنی بھی کوئی ناجائز نہ تھے، مگر حضرت کی نظر میں کچھ مشتبہ تھے۔ والد صاحب کی وفات کے بعد ترکی میں اپنے حصہ میراث کا معاملہ سامنے آیا تو لینے سے تردد ہوا۔ از خود بھی کوئی فیصلہ کرنے کی عادت نہ تھی۔ حضرت گنگوئی کو خط لکھا، سوال کیا، حضرت لینے میں مال مشتبہ ہونے کی وجہ سے تردد ہے، چھوڑنے کے لیے تردد ہے، تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ حضرت نے جواب لکھا، یا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، اگر یہ حصہ لے لو تو فتویٰ ہے، نہ لو تو تقویٰ ہے، پریشانی انشاءاللہ عمر بھر نہ ہوگی۔ فتویٰ بتا دیا، تقویٰ بتا دیا، اور تقویٰ پہ سمرا بھی بتا دیا۔ اگر حصہ لے لو تو فتویٰ ہے، نہ لو تو تقویٰ ہے، پریشانی انشاءاللہ عمر بھر نہ ہوگی۔ تو والد کی میراث نے کچھ نہیں لیا، رئیس آدمی تھے والد صاحب، اور ناجائز آمدنی بھی نہیں تھی، لیکن کچھ حضرت کو تردد تھا۔ حضرت نے تقوی کا پہلو اختیار کیا، اپنا حصہ میراث جو بڑا سرمایہ تھا بھائیوں کے لیے چھوڑ دیا۔ آخر نے اپنے والد سے سنا کہ گنگوئی فرمایا کرتے تھے، مولانا اشرف علی کا ادنا تقوی یہ ہے کہ والد کے میراث کا حصہ نہیں دیا، یہ ادنا تقوی ہے۔ اللہ تقوی کیا ہوگا؟ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ تقوی اختیار کریں، لیکن کم سے کم اپنی اپنی دینداری میں غلط فہمی بھی تو مبتلا نہ ہوں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ یہاں تقوی کے ساتھ صرف اپنے رائے پر اعتماد نہ کرنا، بزرگوں کے مشورے عمل کرنا ایک بہت بڑا حکیمانہ اصول ہے، جس کی پابندی حضرت خود بھی ہمیشہ کرتے تھے اور سب کو تاکید فرماتے تھے کہ انسان خود چاہے کہ کبھی خود رائے سے کام نہ کرے۔ بڑوں سے مشورہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ آدمی خود رائے میں مبتلا نہ ہو۔ جب تک ضابطے کے بڑے موجود ہیں ان کے مشورے پہ عمل کریں، جب ضابطے کے بڑے نہ رہیں تو اپنے برابر والوں کے مشورے کے پابند رہیں، جب وہ بھی نہ رہیں تو چھوٹوں کے مشورے کی پابندی کریں۔ اور فرمایا، ضابطے کے بڑے اس لیے کہہ رہا ہوں، حقیقت میں کون بڑا ہے؟ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ تو جب آدمی ہمیشہ ضابطے کے بڑوں سے مشورہ کرتا رہتا ہے تو انشاءاللہ خودرائی کی مرض سے معفو، اعجاب المرء بنفسه وهي اشد منه، بڑا خطرناک مرض ہے. تو اگر ضابطے کے بڑے نہ رہے تو اپنے برابر والوں سے مشورہ کر لیں، وہ بھی نہ ملے تو چھوٹے والوں سے مشورہ کر لیں. میں جو سمجھ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، یہ بیماری ہے. فرمایا ضعفاء اور بے کسی، بے کس اور بے سامان کو رنجیدہ ہونے کے بجائے خوش ہونا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کمزور بچے کی حفاظت کی زیادہ فکر کرتے ہیں. ضعفاء اور بے کس اور بے سامان کو رنجیدہ ہونے کے بجائے خوش ہونا چاہیے. جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، اسباب و وسائل نہ ہو، کمزور بے کس آدمی رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کمزور بچے کی حفاظت زیادہ کرتے. کیا مطلب ہے؟ اللہ کی نظر رحمت خاص ہو. اچھا ہم کہتے ہیں کہ نظر رحمت خاص ہو تو پھر اور دنیا ملنی چاہیے نا. تو نظر خاص رحمت کا ثمرہ دنیا نہیں، آخرت ہے، دین ہے. دنیا سمرا نہیں ہے. آخر جامع کہتا ہے کہ حقیقت جو مربی خلائق ہیں ان کی نظر بھی ایسی کمزوروں خستہ حالوں پر بہت زیادہ ہوتی ہے. حدیث قدسی بھی ہے کہ ان لوگوں کے پاس ہوتا ہوں جن کے دل ٹوٹی ہوئی ہے. اس لیے بھائی تم ایسے امور کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعض پر فضیلت دے دی. اس کا تعلق غیر اختیاری امور سے، اختیاری امور کا حکم اس سے مختلف ہے کہ ان میں جدوجہد کر کے آگے بڑھنا چاہیے، اور جو چیز غیر اختیاری ہو اس کی زیادہ تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور جو چیز اختیار میں ہے اس کی جدوجہد کرنی چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.